हर तमन्ना दिल से रुखसत हो गई, अब तो आ जा, अब तो खलवत हो गई। हर तमन्ना दिल से रुखसत हो गई, अब तो आ जा, अब तो खलवत हो गई। एक तुमसे क्या मोहब्बत हो गई, सारी दुनिया से अदावत हो गई। यास ही इस दिल की फितरत हो गई, आरज़ू जो की वो हसरत हो गई, आरज़ू जो की वो हसरत हो गई। जो मेरी होनी थी हालत हो गई, खैर एक दुनिया को इबरत हो गई। हर तमन्ना दिल से रुखसत हो गई, अब तो आ जा, अब तो खलवत हो गई। दिल में वो दागों की कसरत हो गई, रोनुमा एक शान वहदत हो गई, रोनुमा एक शान वहदत हो गई। आ गए पहलू राहत हो गई, चल दिए उठ कर कयामत हो गई। हर तमन्ना दिल से रुखसत हो गई, अब तो आ जा, अब तो खलवत हो गई। इश्क में जिल्लत भी इज्जत हो गई, ली फकीरी बादशाहत हो गई, ली फकीरी बादशाहत हो गई। एक तुमसे क्या मोहब्बत हो गई, सारी दुनिया से अदावत हो गई। हर तमन्ना दिल से रुखसत हो गई, अब तो आ जा, अब तो खलवत हो गई। इश्क में जिल्लत भी इज्जत हो गई, ली फकीरी बादशाहत हो गई, ली फकीरी बादशाहत हो गई। सोग में ये किसी की शिरकत हो गई, बज़्म में मातम बज़्म में इशरत हो गई, बज़्म में मातम बज़्म में इशरत हो गई।
نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد، ابھی آپ کے سامنے حضرت والا کا بیان بھی بھائی جواد صاحب سنا رہے تھے آپ کو پڑھ کر، اور پھر آپ کے سامنے جو نظم پڑھی گئی وہ بھی اصل میں اسی بیان کی وضاحت تھی ایک طرح سے. تو اس طرح نظم اور نثر دونوں کا عنوان ایک ہی ہو گیا تقریبا. ذکر اس بات اور نفی کا جو بیان ہوا، لا الہ الا اللہ، لا الہ کا مطلب ہے کوئی معبود نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں، کوئی ڈرنے کے لائق نہیں مگر الا اللہ. یعنی ڈر ہو تو اللہ کا، خشیت ہو تو اللہ سے، اور اسی طریقے سے عبادت ہو تو صرف اللہ کی. اس دل تک پہنچنے کے لیے کچھ پابندیاں لگائی جاتی ہیں. مثلا بیان ہی میں بتایا گیا نظر کی حفاظت. یہ نظریں جو ہیں سرحد ہیں، اگر سرحد پر ہی دشمن کو روک دیا جائے تو وہ دل پر اٹیک نہیں کرے گا، کیپٹل میں داخل نہیں ہوگا. لیکن اگر آپ کی سرحدیں غیر محفوظ ہیں، دشمن بھی اندر داخل ہو سکتا ہے، تو ڈر ہے کہ اندر کے لوگوں کی ملی بھگت سے اس کا کیپٹل جو ہے اس پہ حملہ ہو جائے. لیکن جب آنکھ کی حفاظت ہو جائے گی تو انشاءاللہ کیپٹل کی بھی حفاظت ہو جائے گی. اس لیے جو بڑی چیز بتائی گئی وہ یہ کہ آنکھ کی حفاظت کرو. اللہ تعالیٰ کا بھی حکم ہے، مردوں کے لیے بھی ہے، عورتوں کے لیے بھی ہے. اور پھر اس میں چونکہ کسی کو شک ہو سکتا تھا کہ یہ حکم تو مردوں کو ہے بھائی، عورتوں کو نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ نے انہی سیغوں کے ساتھ جن سیغوں سے مرد کو روکا ہے عورتوں کو بھی روکا. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، اہل ایمان سے کہہ دیجئے کہ اپنی نظروں کی حفاظت کریں. اور اسی طریقے سے وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارہم، وہاں پر بھی ہے، یہاں پر یحفظن فروجہن ہے کہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، اور وہاں پر بھی وہ یحفظن فروجہن اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. تو اس سے پتہ چلا کہ بہت بڑا دخل ہے آنکھ کو گناہوں تک پہنچنے میں. اگر آنکھ کی حفاظت کریں گے تو انشاءاللہ دل میں برے خیالات نہیں آئیں گے، وساوش نہیں آئیں گے، شیطان جو ہے وہ اس کو آپ موقع نہیں فراہم کریں گے. نتیجتاً انشاءاللہ جو نتیجہ آخری ہوتا ہے گناہ کے پہنچنے کا، جس کو زنا کہتے ہیں، اس سے انسان محفوظ رہے گا. بلکہ قرآن مجید میں اس کا حکم بھی ہے، ولا تقربوا الزنا انہ کان فاحشہ، یہ نہیں کہا زنا مت کرو، بلکہ یہ کہا اس کے قریب بھی مت جاؤ. یعنی وہ سارے افعال کہ جن سے خدا نہ کرے اس گناہ میں پڑنے کا انسان کو داعیہ ہوتا ہے، ان گناہوں سے بھی بچو. اس میں سب سے جو چیز ہے وہ اپنی آنکھ کی حفاظت. آنکھ کی حفاظت ہوگی تو سب چیزوں سے حفاظت ہو جائے گی انشاءاللہ. ہمارے حضرت والا ایک بات فرمایا کرتے تھے کہ اگر کوئی آدمی بیل اٹھا لے، گائے اٹھائے، تو کیا بکری نہیں اٹھا سکتا؟ جو آدمی بیل اٹھا سکتا ہے اپنے کاندھے پہ تو بکری بھی اٹھا لے گا. اسی طرح جب بڑے گناہوں سے آپ بچ جائیں گے تو چھوٹے گناہ بہت آسانی سے آپ اس سے بچ سکتے ہیں، لیکن اگر بڑے بڑے گناہوں میں آدمی مبتلا ہو گیا تو چھوٹے میں تو پھر مبتلا ہوئے ہی کوئی مسئلہ ہی نہیں. اس لیے آنکھ کی حفاظت بہت زیادہ ضروری ہے، اور انشاءاللہ آنکھ کی حفاظت ہوگی تو دل کی بھی حفاظت ہوگی، اور اللہ نے چاہا تو پھر. اور اس کے بعد دیکھیے جو نظم پڑھیں گے اس میں بھی یہ ہے کہ اب تو آ جا، اب تو خلوت ہو گئی. خلوت کہاں پہ ہوگی؟ دل میں. کیا مطلب ہے کہ غیر اللہ کا خیال دل سے نکال دیا، دل میں اب کوئی غیر اللہ نہیں ہے، اللہ آپ کے سوا کوئی نہیں ہے. انسان غیروں سے محبت کرتا تھا، لیکن اب تو آپ کی محبت دل میں آ گئی ہے، اب آپ کے سوا ہم کسی کو نہیں چاہتے. جو آپ چاہتے ہیں وہ ہم چاہیں گے، جو آپ کہتے ہیں وہ ہم کہیں گے. جب یہ بات ہے تو ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی. اور تمنا سے مراد کیا ہے؟ ناجائز تمنائیں، ناجائز آرزوئیں جو انسان کے دلوں میں آتی ہیں، ہر انسان کے آتی ہیں، کوئی اس سے پاک نہیں ہے. الا ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ اگر بزرگوں کی صحبت نصیب فرما دیں اور ان کے پاس اٹھنا بیٹھنا نصیب ہو جائے تو انشاءاللہ پھر بہت سے فوائد انسان کو حاصل ہوتے ہیں، ورنہ عام طور پر ہر دل میں ناجائز تمنائیں ہوتی ہیں، اللہ تعالی جن کو محفوظ فرما دے. تو ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی کا مطلب یہ کہ جتنی ناجائز خواہشیں تھیں اے اللہ اب تو میں نے دل سے نکال دی اور وہ دل سے رخصت ہو گئی ہیں، لہذا اب تو آ جا، اب تو خلوت ہو گئی، اب تو دل میں آپ کے سوا کوئی نہیں، دل خالی ہے، اس دل میں پھر اللہ تعالیٰ بھی آتے ہیں. یہ شعر سب سے پہلے میں نے حضرت مولانا محمد احمد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی زبان سے سنا، جو مولانا اسد تھانوی مدظ اللہ العاری کے والد تھے، میرے استاد بھی تھے، حضرت مولانا محمد احمد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ مدرسہ شرفیہ چکھر کے محتمم بھی تھے، اور اس وقت وہاں کے شیخ الحدیث بھی تھے. اللہ تعالیٰ نے توفیق دی کہ میں نے فارسی ان سے پڑھی، اور چونکہ آنکھوں کا آپریشن ہوا تھا تو بڑی کتابیں نہیں پڑھاتے تھے، تو فارسی وغیرہ پڑھاتے تھے چھوٹی کتابیں. تو ابتدائی درجے میں جب میں وہاں داخل ہوا تو حضرت سے ہی اکثر کتابیں فارسی کی اللہ نے پڑھنے کی توفیق دی. تو بہرحال بڑے عجیب شخصیت، لوگ کہتے ہیں مولانا شاہ ملک تھانوی رحمۃ اللہ علیہ جو علماء کے دولہا ہے، لیکن جس نے مولانا محمد احمد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا ہو تو تقابل کی بات میں نہیں کر رہا، لیکن بات یہ ہے کہ اللہ نے جو حسن و جمال ان کو عطا فرمایا تھا اس کی بات ہی کچھ اور. مولانا محمد احمد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، ہمارے والد صاحب ایک جملہ کہا کرتے تھے کہ دفتر میں جاؤ تو ایسا لگتا ہے کہ فارمی انڈا رکھا ہوا ہے، کوئی اتنے سفید تھے، یعنی کپڑے بھی سفید پہنتے تھے، رنگ بھی سفید تھا، ٹوپی بھی سفید تھی ماشاء اللہ. تو واقعتاً ایسا محسوس ہوتا تھا اوپر سے لے کے نیچے تک، رنگ بھی سفید ماشاء اللہ، سرخی مائی. تو بہرحال مجھے تو سچی بات یہ ہے کہ میری آنکھوں میں تو ان سے جیسا پھر کوئی اور جچا نہیں، یعنی خوبصورتی کے اعتبار سے. باقی تقوی طہارت کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں کون بڑھ کر ہے، یا مقابلہ مقصود نہیں ہے. تو بہرحال ان کی زبان سے میں نے یہ اپنے جہاں میں میری علمی درسگاہ ہے، مادر علمی خیر المدارس ملتان میں، میں وہاں پڑھا کرتا تھا، حضرت وہاں تشریف لائے تھے اور جمعہ پڑھایا، اور اس جمعہ میں حضرت نے یہ شعر پڑھا، تو پہلی مرتبہ اس شعر سے میرے کان آشنا ہوئے حضرت والا کی وجہ سے، حضرت مولانا محمد احمد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی برکت سے. تو اس وقت لیکن چونکہ طالب علم تھا میں، کچھ پتہ نہیں چلتا تھا کہ اس کا مطلب کیا ہے، بس یہ تو سمجھ لیا کہ کوئی عاشقانہ شعر ہے، لیکن اس سے زیادہ کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی. تو یہ حقیقت ہے کہ آہستہ آہستہ جب اس بات سمجھ میں آتی ہے تو پھر اس کی گہرائی میں جب انسان جاتا ہے تو بہت دور تک پہنچ جاتا ہے. تو اصل یہی ہے کہ ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، یعنی اپنے دل کو تمام ناجائز خیالات سے آدمی پاک صاف کر لے، تو پھر آدمی کہہ سکتا ہے کہ اب تو آ جا، اب تو خلوت ہو گئی، اے اللہ اب تو دل میں آ جائیے، یعنی اب آپ میرے دل میں گھر بنا لیجیے. ویسے تو ہر مومن کے دل میں اللہ تعالیٰ ہیں، مومن کا دل ہی اللہ کا گھر ہے، لیکن وہ دل جس میں اغیار نہ ہو، جس میں غیر اللہ نہ ہو. اب غیر اللہ سے مراد وہ لوگ، وہ ہر چیز جو اللہ سے بڑھ کر جس کی ہم محبت کریں، ناجائز محبت کریں، وہ غیر اللہ کہلاتے ہیں. اس لیے یہ شعر کا مطلب بھی بہت زبردست ہے کہ یا اللہ میں نے اپنے دل کو تمام ناجائز خواہشات سے صاف کر دیا، پاک کر دیا، اور اب آپ میرے دل میں آ جائیے، یعنی آپ کے سوا اب میرے دل میں کسی کی چاہت نہ ہو، وہ چاہت نہ ہو جو آپ نہ چاہیں اور میں چاہوں. تو اس لیے اللہ کی محبت کے تابع ہیں ساری محبتیں، بس یہ ہے اصل چیز اللہ تعالیٰ اگر یہ بات. اور اسی طریقے سے آگے جو اشعار ہے ماشاءاللہ وہ بھی اپنی جگہ پر خوب ہیں، کہ جس سے آپ کی دشمنی ہے اس سے میری دشمنی ہے، جس کے آپ دو جو آپ کا دوست ہے وہ میرا دوست ہے. تو اس لیے ان اشعار کو اصل میں سمجھنا چاہیے، بعض اوقات اشعار سمجھ میں نہیں آتے، اوپر سے گزر جاتے ہیں، لیکن تھوڑی بہت اس لیے میں اس کی تشریح کر دیتا ہوں کہ ہماری بات سمجھ میں آ جائے. اور اسی طریقے سے اسی میں ایک شعر یہ بھی ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ غم تھے فکرات تھیں، لیکن اللہ رب العزت کی شرکت سے سارے غم جو ہیں بزم عشرت ہو گئی. یعنی جو مجلس غم کی تھی اللہ کی محبت کی وجہ سے، یعنی جب ہم نے یہ سوچ لیا بھائی یہ غم بھی تو اللہ ہی کی طرف سے آیا ہے، یہ تکلیف بھی تو اللہ ہی کی طرف سے پہنچی ہے، جب یہ بات ذہن میں آ گئی تو اب وہ غم غم نہیں رہا. جب اللہ نے چاہا اور وہ غم آ گیا
اب اس غم پر کیا غم منا ہے؟ اب وہ خوشی کا سبب ہے کہ اللہ جو آپ چاہیں، ہر چی مرضی مولا از ہما اولا، جو مرضی مولا ہو وہ سب سے بہتر. اللہ کی خوشی میں آدمی خوش ہو، اللہ کی رضا میں آدمی راضی رہے، بس یہ وہ چیز ہے. اگر ذہن میں آ جائے تو انشاءاللہ پھر بڑے سے بڑا غم بھی سہنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے. بعض اوقات اولاد کا غم نہیں سہا جاتا، ماں باپ کا غم نہیں سہا جاتا، بیوی بچوں کا غم نہیں سہا جاتا، لیکن جب آدمی اللہ کی محبت میں ڈوبا ہوا ہو پھر اس کے بعد اس کے لیے یہ غم، یعنی غم تو ہوتے ہیں، ایسا نہیں کہ اسے غم نہ ہو، لیکن وہ غم سہنا آسان ہو جاتا ہے. حضرت مولانا محمد احمد علی راہوری رحمۃ اللہ علیہ بڑے اللہ والے گزرے ہیں، ان کا معاملہ یہی تھا، کسی کا انتقال ہوا لیکن وہ موجود نہیں تھے، انہوں نے کہا کہ بس آخری وقت ہے، کہا کہ ان سے کہنا جنت میں ملاقات ہوگی انشاءاللہ، جنت میں ملاقات ہوگی، اس کا یقین بھی ہو کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں جنت میں ملا دیں گے. تو یہ بڑی بات ہوتی ہے کہ آدمی اللہ تعالیٰ کی محبت میں اتنا ڈوبا ہوا ہو کہ اس کو پھر سارے غم ہلکے معلوم ہوتے ہیں. اور جب یہ بات ہو جاتی ہے کہ جو چیز بھی ہو رہی ہے، جو پریشانی بھی آ رہی ہے، وہ اللہ کی طرف سے ہے، کیونکہ آدمی اپنی طرف سے کوشش کرتا ہے پریشانی نہ آئے، لیکن اس کے باوجود آ جاتی ہے، تو پھر آدمی سمجھے کہ بھائی اس میں اللہ کی رضا ہے، جب اللہ کی رضا ہے تو میں بھی اس کی رضا میں راضی ہوں. تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہمیں ان باتوں کی سمجھ عطا فرمائے. دوسری بات جو عرض کرنی تھی کہ اب یہ تقریباً آج 29 ذی القعدہ ہو گئی الحمدللہ، یعنی کل آخری دن ہے گمان غالب کے مطابق، اور ہو سکتا ہے کل چاند نظر آ جائے تو پرسوں سے یکم ذی الحجہ شروع ہو جائے گی انشاءاللہ، بلکہ کل چاند نظر آ گیا تو کل ہی سے شروع ہو جائے گی، رات پہلے آتی ہے دن بعد میں آتے ہیں. تو یہ جو 10 دن ہیں ابتدائی اس مہینے کے، بہت ہی قیمتی ہیں، ان کو کہا گیا ہے خیر ایام الدنیا، عشر ذی الحجہ، کہ دنیا کے سب سے بہترین خوبصورت دن، عظمت والے دن وہ عشر ذی الحجہ ہے. تو یہ دن بہت قیمتی ہیں جو شروع ہونے والے ہیں، اور اس کی فضیلت کا اندازہ آپ اس سے لگا لیجئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمائی بات، جس کا حاصل و خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ان دنوں میں جو عمل صالح تم کرتے ہو وہ اتنے محبوب ہیں کہ ان دنوں کے علاوہ میں جو تم کرتے ہو وہ اتنے محبوب نہیں. حتیٰ کہ صحابہ کو پوچھنا پڑ گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولل جہاد، یا رسول اللہ کیا جہاد بھی؟ فرمایا کہ ہاں جہاد بھی، حالانکہ جہاد اسلام میں چوٹی اور سر کا درجہ رکھتا ہے، لیکن اس کے باوجود فرمایا کہ جہاد جیسا عمل بھی ان دنوں میں کیے ہوئے عمل صالح کا مقابلہ نہیں کر سکتا، مگر یہ کہ اپنی جان اور مال لے کر انسان نکلے، پھر نہ جان واپس آئے نہ مال واپس آئے، تب جو ہے وہ ان دنوں میں کیے ہوئے عمل کے برابر اس کا عمل ہو سکتا ہے. اس قدر یہ دن جو ہے قیمتی ہے، اور آسانی اتنی کہ پوچھئے نہیں آپ نے کرنا کیا عمل صالح سے کیا مراد ہے. کوئی نیک کام کیجئے، سبحان اللہ پڑھیے، الحمدللہ کہیے، اللہ اکبر کہیے، دو چار رکعت نفل پڑھ لیجئے، قرآن مجید کی تلاوت کر لیجئے، یہ سب اعمال صالح، روزہ رکھ لیجئے، رات کو جاگ کر عبادت کر لیجئے، سب اعمال صالح. اور حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ ان دنوں سے زیادہ اللہ کے نزدیک عظمت والے کوئی دن نہیں، ان کی راتیں بھی عظمت والی، ان کے دن بھی عظمت والے، کیونکہ ہر شب شب قدر کے برابر، اور ہر دن ایک سال کے روزے کے برابر اگر کوئی روزہ رکھے. اب آپ بتائیے، متعین ہے شب قدر تو آپ ڈھونڈتے ہیں نا، اس کے بارے میں تو یہ بھی ہے کہ پورے سال میں ہی گھومتی ہے، دائر رہتی، ضروری نہیں کہ رمضان میں ہو، البتہ غالب گمان یہ ہے کہ رمضان میں ہو، پھر رمضان میں بھی پورے مہینے میں ہوتی ہے، یہ ضروری نہیں کہ آخری عشرے میں ہو، پھر غالب گمان یہ ہے کہ آخری عشرے میں ہوگی، لیکن آخری عشرے میں بھی ضروری نہیں ہے کہ ہر رات میں ہو، اس میں بھی طاق راتیں ہیں، پھر طاق راتوں میں بھی 27ویں شب ہے، تو یہ ضروری نہیں ہے، لیکن آپ یقینی طور پر نہیں کہہ سکتے کہ مجھے شب قدر مل گئی، الا یہ کہ انسان پورے سال جاگ کر عبادت کرنے کا عادی ہو، رات کو اٹھ کر تہجد گزاری کرتا ہو، قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہو، ذکر و اذکار کرتا ہو، تو تب تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ الحمدللہ، کیونکہ سارے سال اللہ نے جاگنے کی توفیق دی، امید ہے کہ شب قدر بھی ان راتوں میں آ گئی، لیکن متعین طور پہ آپ پھر بھی نہیں کہہ سکتے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیا کہ اس کی تعین اٹھا لی گئی. دو آدمی جھگڑ رہے تھے آپس میں, ان کے جھگڑے کی وجہ سے, اس نحوست کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کی جو شب قدر کی تعین کو اٹھا لیا گیا. اور اس میں اللہ کی بہت سی حکمتیں, اس وقت میں اس تفسیر میں جانا نہیں چاہتا, لیکن جو بات کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ تو متعین طور پہ فرما دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس کی ہر رات میں جاگنا شب قدر کے برابر. اب شب قدر کے جاگنے کا مطلب کیا ہے؟ خیر من الف شهر, ہزار مہینوں سے بہتر. تو کم از کم دس ہزار راتیں تو ہوئیں دس دن کی, اور یہ کہ بہتر کتنا وہ بھی اللہ جانتے ہیں. تو اس لیے ان جو ایام جو آ رہے ہیں خیر ایام دنیا, اس میں کوشش کریں کہ اعمال صالحہ زیادہ سے زیادہ ہوں, قرآن مجید کی تلاوت ہو, نفلی عبادات ہوں, سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر, ان کو آپ معمولی مت سمجھیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, کیا کوئی شخص ایسا ہے جو احد پہاڑ کے برابر ثواب حاصل کرے روزانہ؟ تو آپ سے صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ایسا ممکن ہے؟ یا فرمایا کہ اس کی کیا صورت ہو سکتی ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ایک دفعہ سبحان اللہ کہنا احد پہاڑ سے زیادہ بڑھ کر, ایک دفعہ الحمدللہ کہنا اس کا ثواب احد پہاڑ سے بڑھ کر. اصل میں اس کا اندازہ ہمیں ہوگا آخرت میں. ابھی تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ایسی بس کہہ دی بات, لیکن یہ ایسی بات نہیں ہے. جب ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی جو شخص بارہ رکعتیں پڑھ لیا کرے دن میں تو اللہ تعالیٰ جنت میں اس کا محل تعمیر ہو جائے گا. تو فرمایا کہ مطلب یہ کہ بارہ ہم اگر زیادہ پڑھ لیں گے تو پھر بہت روزانہ پڑھ لیں گے تو روز ایک محل تعمیر ہوگا. فرمایا اللہ کے یہاں کوئی کمی نہیں, تم سارے دن روزانہ پڑھتے رہو اللہ روز ایک محل بنا دیں گے, اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں. تو اس لیے یہ سوچنا کہ احد پہاڑ تو بہت بڑا ہے, اس کا اجر ثواب ایسا کیسے مل جائے گا, یہ تو جب وہاں پر انسان پہنچے گا اور اجر ثواب دیکھے گا تو اس کی آنکھیں کھلیں گی. آج تو ہماری آنکھیں بند ہیں, ظاہر میں تو کھلی ہوئی نظر آتی ہیں لیکن یہ بند ہیں ہماری آنکھیں, کھلیں گی تب جب ہم اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کریں گے, دیکھیں گے, پھر کہیں گے کہ اوہو کہنے والوں نے ہم سے کہا لیکن ہم نے سنا نہیں, اور سن لیا تو اس پر توجہ نہیں کی, عمل نہیں کیا, اس وقت پھر افسوس ہوگا. لیکن اس وقت افسوس کرنے کا کیا حاصل؟ ابھی اللہ نے دن بھی دیے ہیں, زندگی بھی دی ہے, تو ابھی سے عہد کر لیجئے, دل میں ارادہ کر لیجئے کہ انشاءاللہ اللہ نے چاہا توفیق دی تو میں, اور ارادہ کرنے پر میٹر ابھی سے چالو ہو جائے گا. آپ نیت کر لیجئے کہ انشاءاللہ روزے بھی رکھیں گے. کتنے لوگ صبح شام تک بھوکے رہتے ہیں صرف اس لیے کہ پیٹ کم ہو جائے, سلم باڈی ہو جائے, واک کرتے ہیں, بھاگتے ہیں, دوڑتے ہیں, پسینہ نکالتے ہیں. تو روزہ تو خود بخود ہے, یہ تو آپ کے سمجھیے کہ اور ہارڈنگ کرتا ہے آپ کے جسم کی, جسم کی زکات ہے روزہ, یعنی جتنی بیماریاں دور ہو جاتی ہیں. تو آدمی کر لے, اور پھر اس کے علاوہ خدا نہ کرے کسی کو شہوت کا تقاضا ہے, برے خیالات آتے ہیں, روزہ رکھے. حدیث میں آتا مسلسل روزے رکھو, انشاءاللہ تمہارے دل سے وہ خیالات ہٹ جائیں گے. تو لیکن اس وقت تک رکھنے چاہیے جب تک کہ یہ ہو, لیکن لازمی بات ہے کہ وہ ایک الگ مسئلہ ہے. لیکن یہاں تو یہ نو روزے پہلی تاریخ سے لے کے نو ذی الحج تک, کیونکہ دس تاریخ کا روزہ منع ہے, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ یہ دن جو ہیں وہ کھانے پینے کے دن ہیں, کھیلنے کودنے کے دن ہیں, اس میں روزہ منع ہے. یعنی تین دن جو ہیں بقرعید کے, ایک دن عید الفطر کا, اس کو منع فرمایا کہ ان روزہ رکھو. اور بعد میں فرمایا کہ 13 ذی الحج بھی, یعنی ایام تشریق جتنے بھی ہیں, خاص طور پر 10, 11, 12, 13, 4 یہ ہو گئے, اور ایک دن عید الفطر کا, تو یہ 5 دن. لا تصوموا فی ھذہ الایام, ان ایام میں روزہ نہ رکھو, فانھا ایام اکل و شرب و بعال, یہ دن تمہارے کھانے پینے کے, کھیلنے کودنے کے, مطلب یہ کہ کھاؤ پیو موج کرو ریش کرو. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو چھوٹ ملی, ان دنوں میں روزہ نہیں رکھتے, باقی کسی دن بھی روزہ رکھ سکتے ہیں. تو بہرحال یہ ایام جو ہیں, حدیث میں آتا ہے کہ جس شخص نے ایام ذی الحجہ میں سے کوئی روزہ رکھا تو ہر روزہ ایک سال کے روزے کے برابر ہے. اور عرفے کی تو بات ہی کیا ہے, آپ نے فرمایا کہ میں سمجھتا ہوں کہ 2 سال کے گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں, 1 سال گزشتہ کے, 1 سال آئندہ کے. تو اللہ تعالیٰ یہ توفیق دے تو یوم عرفہ کا بھی روزہ رکھے. حاجیوں کے لیے نہیں ہے, جو حجاج اکرام وہاں پر یوم عرفہ میں ہوتے ہیں ان کے لیے روزہ نہیں, ان کے لیے یوم عرفہ کے دن عبادت کرنا, دعاؤں میں مصروف ہونا, وقوف عرفہ کرنا, یہ ان کے لیے فضیلت ہے. اور ہم روزہ رکھ کر ان کی عبادت میں کسی درجے میں شامل ہو جاتے ہیں. اسی طریقے سے جس شخص کا قربانی کا ارادہ ہو اس کے لیے یہ حکم بھی ہے کہ وہ اپنے بال وبال نہ کاٹے ان دنوں میں, پھر قربانی کرنے کے بعد حجامت کرے اور یہ سب چیزوں سے چاند دیکھنے سے پہلے پہلے فارغ ہو جائے کہ اپنے جسم کے غیر ضروری بالوں کو صاف کر لے اور جو ہے وہ اسی طریقے سے ناخون وغیرہ کاٹ لے تاکہ جس نے قربانی کرنی ہے وہ قربانی سے پہلے پھر بال وغیرہ نہ کاٹے. لیکن یہ بات سمجھ لیجیے کہ بعض لوگ بے احتیاطیاں کرتے ہیں اور ان کے بال بہت بڑے ہوئے ہوتے ہیں تو پھر ان کے لیے ضروری ہی کاٹیں, یعنی کاٹنے سے قربانی پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا. لیکن جس طریقے سے حالت احرام میں حاجیوں کے لیے منع ہے کہ وہ ناخون بھی نہیں کاٹ سکتے وہ بال بھی نہیں کاٹ سکتے, تو کسی نہ کسی درجے میں ہم مشابہت اختیار کرتے ہیں حجاج کرام کی. لیکن اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ قربانی سے پہلے اس نے کاٹ لیے تو انشاءاللہ گناہ اس پر کوئی نہیں, صرف ایک فضیلت ہے اگر نہیں کاٹیں گے تو حاصل. لیکن خدا نہ کہ کسی کے اگر بال بڑے ہوئے ہیں ناخون بڑے بڑے ہیں تو اسے تو کاٹ لینے چاہیے, چاہے ایک دن پہلے کاٹے, کیونکہ بڑے بال رکھنا جائز نہیں ہے غیر ضروری بالوں کو خاص طور پہ. اسی طریقے سے ناخون بڑھانا, بعض لوگوں کی مونچھیں اتنی بڑی ہوتی ہیں کہ پانی پیتے ہیں تو سارے پانی میں گھس رہی ہوتی ہیں, سخت وعید ہے اس پر. اسی طریقے دودھ پیتے ہیں پوری مونچھوں پہ دودھ لگا ہوا ہوتا ہے اور ان کو گھنی نہیں آتی, حالانکہ یہ گناونی چیز, اس سے بچنا چاہیے. تو بہرحال یہ ایام خیر ایام دنیا اب شروع ہونے والے ہیں, ان میں اہتمام سے کوشش کریں کہ جس قدر اللہ تعالیٰ توفیق دیں اعمال صالحہ کو اختیار کریں, یعنی سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فاکثروا, اس میں تم کثرت کے ساتھ تسبیح پڑھو, تحمید پڑھو, تحلیل کرو, اللہ اکبر کہو. تسبیح کا معنی سبحان اللہ, تحمید کا معنی الحمدللہ, اور تحلیل کا معنی لا الہ الا اللہ, اور تکبیر کا معنی اللہ اکبر. تو یوں کہہ لیجیے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر, ان کی کثرت سے جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ تسبیحات پڑھے, انشاءاللہ اس کا بڑا اجر و ثواب ہے. ایک حدیث دوسری حدیث میں آپ نے فرمایا کہ جو اسے 100 مرتبہ سبحان اللہ کہہ دے تو وہ ایسا ہے جیسے اس نے 100 عربی غلام اللہ کے راستے میں آزاد کی. اور اگر کوئی شخص 100 مرتبہ الحمدللہ کہہ دے وہ سبحان اللہ کا ثواب ہے, الحمدللہ تو ایسا ہے جیسے 100 عربی گھوڑے اس نے ساز و سامان کے ساتھ مجاہدین کے بھی تیار کر کے دی, تو معمولی چیز تو نہیں. اور اسی طریقے سے اگر کوئی اللہ اکبر کہتا ہے تو فرمائے وہ ایسا ہے جیسے اس نے 100 اونٹ اللہ کے راستے میں قربان کیے. اور اگر لا الہ الا اللہ 100 مرتبہ کہتا ہے تو اس کی تو کیا ہی بات ہے, آسمان اور دنیا کا جو خلا ہے یہ اس کلمے کی برکت سے وہ بھر جاتا ہے نیکی اجر و ثواب سے. اس لیے یہ بڑے قیمتی ایام ہیں, اور خاص طور پہ جو تسبیحات میں نے بتائیں سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر, کثرت کے ساتھ اس کو پڑھیے. اللہ تعالیٰ توفیق دے ہمیں, نصیب کے خود بلکہ اپنی ماؤں بہنوں بیٹیوں کو گھر والوں کو بھی ضرور بتائیں تاکہ ان کی بھی رغبت ہو اس کی طرف, اور کرنے کا کام یہ ہے. وفی ذالک فلیتنا فصل متنافسون, یہ ہے وہ میدان جس میں ہمیں دوڑنے کی ضرورت ہے. ہم ادھر ادھر دوڑتے ہیں دنیا کے میدانوں میں, لیکن یہ ہے میدان اصل مردوں کا میدان کام کرنے کے لیے. جو دوڑنا چاہتا ہے مقابلہ کرنا چاہتا ہے تو یہاں آئے مقابلہ دکھائے. اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق دے. اب تھوڑا سا ذکر کر لیں پچھلے جمعہ بھی. انہوں نے ایک مسئلہ بیان کیا ہے, بات بالکل صحیح ہے. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یوم عرفہ تو سعودیہ میں ایک دن پہلے ہے ہم سے مثلا, تو وہ سمجھتے ہیں کہ یوم عرفہ تو آج ہے اس لیے ہم کل کیوں رکھیں, ہم تو آج ہی رکھیں. تو ویسے تو میں نے بتا دیا کہ سارے دن جو ہیں وہ روزے کے ہیں, رکھیں گے تو اچھی بات ہے, لیکن ہمارے اعتبار سے یہاں پر عرفہ جو دن ہوگا وہی عرفہ ہے. سمجھ آئی؟ اب اس کو آپ یوں سمجھ لیجیے کہ آپ نے روزہ رکھا, ہم نے تو روزہ کھول لیا 7 بجے 7:30 بجے کا جو ٹائم ہے, جہاز اڑا تو آپ کو سورج نظر آ رہا ہے. سعودیہ میں تو کسی نے نہیں کھولا, آپ نے کیوں کھول لیا؟ اپنے وقت کے حساب سے کھولا نا. اسی طریقے سے مغرب کی نماز ہے, ہم نے تو پڑھ لی, ابھی ان حضرات نے پڑھی نہیں. یا اسی طریقے سے ہم نے روزہ رکھ لیا, ابھی وہ تو کھا پی رہے. تو اس لیے ہمارے چاند کے اعتبار سے سب چیزیں ہوں گی. یہاں یوم عرفہ جو ہوگا وہ یوم عرفہ ہے. بے شک آپ اپنی تسلی کے لیے ویسے ہی ایک روزہ زائد رکھیں, بلکہ میں تو کہتا ہوں پورے 9 روزے رکھنے چاہیے. اللہ تعالیٰ توفیق دے. آپ میرے لیے دعا کریں کہ اللہ مجھے بھی توفیق دے, میں آپ کے لیے کرتا ہوں, اللہ آپ سب کو بھی توفیق دے. کیونکہ بات یہ ہے کہ یہ تو کرنے کے کام ہے, لیکن یہ یوم عرفہ جو ہے وہ یہاں کے چاند کے تاریخ کے اعتبار سے ہے. جو یہاں پر 9 ذی الحج ہوگی وہ یہاں کا عرفہ ہے, وہاں ایک دن پہلے ہو چکی ہوگی 8 تاریخ کو, لیکن یوم الترویہ ہے وہ. اور یہ بتا دوں کہ وہ جو راتیں آتی ہیں نا یوم الترویہ قیمتی رات, یوم عرفہ قیمتی رات, اور پھر یوم ذی الحجہ کی بقرعید کی قیمتی رات, یہ 3 راتیں تو قیمتی آ گئی نا. اس کے بعد یوم الفطر عید فطر کی وہ قیمتی رات, اور نصف شعبان, یہ 5 راتیں تو بہت قیمتی ہیں. اس کے بارے میں تو آپ نے فرمایا کہ جو ان راتوں میں جاگا, اور جاگنے سے مراد یہ نہیں کہ شطرنج کھیل رہا بیٹھ کے یا گھوم رہا پھر رہا پوری بازاروں کے اندر جیسا ہی رات جاگتا رہا, یہ جاگنا مراد نہیں, بلکہ عبادت اللہ تعالیٰ کو راضی کرتے ہوئے اس طریقے سے اس نے رات گزاری تو فرمایا جنت اس پر واجب ہو. تو بڑی قیمتی راتیں ہیں, بڑی قیمتی دن ہیں, تو یہ دن بھی بڑے قیمتی ہیں اور راتیں بھی قیمتی ہیں. تو بہرحال اس بات کو سمجھ لینا چاہیے کہ وہاں کا عرفہ وہاں کے اعتبار سے ہے, یہاں کا عرفہ یہاں کے اعتبار سے ہے. ہمیں تو روزہ بھی پھر ایک دن پہلے رکھ لینا چاہیے, کیونکہ وہاں ایک دن پہلے روزہ ہو جاتا ہے, اور عید بھی ایک دن پہلے منا لینی چاہیے. اگر سب ایک دن وہاں کے حساب سے منانا شروع کریں گے تو جو یہاں عرفہ کا دن ہوگا وہاں عید ہوتی ہے, عید منائیے پھر, کیوں نہیں مناتے. مگر اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق دے. لا
الہ الا اللہ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسوله الکریم سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. لك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما أعطيت تباركت ربنا وتعاليت. نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك, لا ملجأ ولا منجا ولا ملتجا منك إلا إليك. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك, وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك تمام العافية ونسألك دوام العافية ونسألك الشكر على العافية. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة والفوز بالجنة والنجاة من النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما واجعلنا للمتقين إماما واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه, وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه, يا عزيز يا غفار يا أرحم الراحمين. أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. يا الله ابن فضل خاصة ہمارے گناہوں کو معاف فرما. يا الله ہمیں عافیت نصیب فرما, ہر شر سے فتنے سے اللہ ہماری حفاظت فرما, ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما, جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما, جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. ایک صاحب بیمار ہیں, ایسی بیماری میں مبتلا ہے کہ ان کے ہاتھ کاٹنے کا ڈاکٹروں نے کہا ہے, ان کی دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ عافیت نصیب فرما دیں, ان کے حق میں جو بہتر ہے اللہ تعالیٰ وہ کر دیں. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے پھر انہیں جلد از جلد صحت یابی بھی عطا فرما دیجیے. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمارے بہت سے ساتھی حج کے لیے گئے ہوئے ہیں, ان کے لیے دعا فرمائیے, خاص طور پہ اللہ تعالیٰ انہیں عمرہ مقبول حج مقبول عطا فرمائے, اور اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہمیں بھی وہاں جانے کی توفیق عطا فرما دے. ہمارے ساتھی جو مصطفیٰ بیمار تھے الحمدللہ وہ روح و صحت ہیں, آج وہ بھی حج کے لیے روانہ ہو رہے ہیں, ان کے لیے دعا فرمائیں اللہ عافیت کے ساتھ خیر کے ساتھ انہیں وہاں پہنچا دے, اور باقی اعمال و مناسک عمرہ و مناسک حج ہیں وہ صحیح طریقے پر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. اللہ تعالیٰ عمرہ مقبول اور حج مقبول و مبرور عطا فرما دے. یا اللہ اپنے فضل خاص سے ہم بھی محتاج ہیں, اے اللہ تم متمنی بھی ہیں کہ ہمیں بھی وہاں جانے کی حاضری کی توفیق ہو جائے, اپنے فضل و کرم سے یا اللہ ہمیں بھی اس کی توفیق عطا فرما. اے اللہ اپنے فضل سے, اے اللہ اپنے فضل سے ہمیں بھی اس کی توفیق عطا فرما. اصل تو بلاوا آپ ہی کا ہے, آپ جب چاہیں گے حاضری ہو جائے گی. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے,
یا اللہ ہماری حاضری وہاں کی کرا دیجئے، یا اللہ حج کی توفیق عطا فرما دیجئے، یا اللہ یہاں رہتے ہوئے بھی ایسی زندگی عطا فرمائیے جو آپ کو پسند ہو. یا اللہ اللہم وفقنا لما تحب وترضى، اللهم وفقنا لما تحب وترضى، اللهم وفقنا لما تحب وترضى. يا الله عافيت نصیب فرما، ہر شر سے فتنہ سے محفوظ فرما، ہماری تمام مشکلات کو حل فرما. اے اللہ آپ ہمارے لیے کافی ہو جائیے، اے اللہ آپ ہمارے لیے کافی ہو جائیے، اے اللہ آپ ہمارے لیے کافی ہو جائیے، ہمیں غیروں کے حوالے نہ فرما. اے اللہ ہمیں غیروں کے حوالے نہ فرما، اے اللہ ہمیں عافیت والی زندگی عطا فرما، ہر قسم کے شر سے فتنوں سے اے اللہ ہماری حفاظت فرما. جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. قربانی کا زمانہ بھی آ رہا ہے، یا اللہ عافیت کے ساتھ اے اللہ اس زمانے قربانی کو گزارنے کی توفیق عطا فرما، اپنی رضا کے مطابق قربانیاں کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہر قسم کی آزمائش سے ہماری حفاظت فرما، کسی آزمائش میں مبتلا نہ فرما، اے اللہ کسی آزمائش سے دوچار نہ فرما. اے اللہ اسی طریقے سے جو ایام خیر ایام دنیا آ رہے ہیں اس میں زیادہ سے زیادہ اپنی بندگی کی ہمیں توفیق عطا فرما، اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما. اے اللہ جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرما، اور ہم میں سے جس کسی کا جب کبھی وقت آخر آئے خاتمہ ایمان پر فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.